رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انہ لا یأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. رواہ ترمذی او کما قال الصلاۃ والسلام ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ تقریباً چار جمعوں سے ہم آہستہ آہستہ سلسلہ وار سبقاً سبقاً ایک مسلمان کو شرعی عبادات کے حوالے سے جن باتوں کی تعلیم آشنائی اور معلومات کا ہونا ضروری اور لازم ہے بحیثیت مسلمان کے, اس میں شرط نہیں کہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, جو کلمہ گو ہے اس کے لیے اتنا علم حاصل کرنا لازم ہے جو اس کی فریضہ فرض عبادات یا واجب عبادات سے متعلق علم ہے. ہم نے اس سے پہلے اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اسی مسجد شریف میں جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں حج کی افادیت, حج کی فرضیت, حج کی اہمیت, اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت اور حاجی کے مقام کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سے اور صحیح احادیث اور ائمہ دین کے سترے اور سچے واقعات کے ضمن میں اس اہمیت کو سمجھنے کی ہم تمام نے کوشش کی. اس کے بعد حج کے مہینوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یوم عرفہ کے بعد آنے والا دن جو یوم نحر کا دن ہے اور بالفاظ دیگر عید الاضحیٰ کا دن ہے, تو یہ شریعت مطہرہ کے اندر ایک بڑی اہم عبادت ہے اور ایک لازمی عبادت ہے. اس حوالے سے دن قریب سے قریب آ رہے ہیں, تو ایک شرعی معلومات کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں اس کی اہمیت کو ہم سب نے مل کر سمجھنے کی کوشش کی. میں صرف گزشتہ سے پیوستہ یعنی گزشتہ درس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. ہم نے اس سے پہلے جمعے کے اندر یہ بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ جو مہینہ شروع ہو چکا ہے, ہونے والا ہے، شاید آج چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ کل جو ہے وہ حرم شریف کے اندر چاند کا اعلان کیا گیا ہے ذی الحجہ کی. تو ذی الحجہ کی یہ 10 تاریخیں یہ حج کے دن اور بڑی حرمت اور بڑے عزت والے یہ دن قرار پاتے ہیں. اس ایک ایک دن کی عبادات اور ایک ایک دن کا روزہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیگر اور عبادات اور روزے کے اعتبار سے کثرت ثواب اور اجر رکھتا ہے. یہ اس کی حرمت کی وجہ سے، یہ اس کی عزت کی وجہ سے اور اس کی توقیر کی وجہ سے. پہلی بات تو یہ حرمت والا ہی مہینہ ہے. اس مہینے میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتال، جہاد، جنگ منع قرار دی گئی تھی، اور یہ 10 دن 2 مہینے پہلے گزر گئے، شوال کا اور ذیقعد کا اور یہ 10 دن. تو یہ 2 مہینہ 10 دن جو ہے، یوں تو ذوالحجہ پورا مہینہ، لیکن یہ 10 دن ابتدائی جو ہے یہ حرمت والے مہینے یہ حرمت والے دن کہلاتے ہیں. اس میں تھوڑی سی دماغ میں اگر آپ توجہ کریں تو مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور دماغ کو بالکل آپ ایک تخت سیاہ بلیک بورڈ کے مانند بنا لیں تاکہ جو نقوش آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں اس سے آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس 10 دنوں کی جو 10ویں تاریخ ہے، یوں تو مہینے کے اندر 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، لیکن اس کی ابتدائی جو 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، یعنی حج کا دن ہے، بہت بڑی فضیلت اور برگزیدہ دن ہے، اس کو انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن 10 تاریخ جو ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے. میں نے گزشتہ درس میں یہ بات اختصاراً عرض کرنے کی کوشش کی تھی، وقت مختصر ہوتا ہے اس حوالے سے، کہ اس دن 2 قسم کی قربانیاں ہوتی ہیں 10 تاریخ کو. ایک قربانی وہ ہے جو حاجی منا کے میدان کے اندر کرتا ہے، اور وہ ہے جو غیر حاجی اپنے اپنے وطن اپنے اپنے علاقے کے اندر کرتے ہیں، اور دونوں قربانیاں ہوتی ہی 10 تاریخ کو ہے، لیکن دونوں قربانیاں ہوتی تقرب اللہ، اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن دونوں کا پرپس، نیت اور مقصد الگ ہوتا ہے. حاجی جو قربانی کر رہا ہوتا ہے منا کی سرزمین کے اندر، اس کے لیے علاقہ بھی خاص ہے اور اس کی نیت بھی ایک خاص ہے، اور غیر حاجی جو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے علاقہ بھی عام ہے اور اس نیت کے مقابلے میں اس کی نیت دوسری ہوتی ہے. وہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ حدود حرم ہی کے اندر کی جائے گی، حدود حرم سے باہر وہ قربانی نہیں کی جاتی. اور پھر وہ جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی کہلائی جاتی ہے، جس کو قرآن و سنت کی زبان میں کہا جاتا ہے حدی، یعنی اللہ کے حضور حدیہ پیش کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں ذکر کی. اور غیر حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ حدی نہیں ہوتی، اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے. دوسرے انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قربانی، اس کے وجوب کے لیے ہمیں قرآنی آیات واضح طور پر ملتی ہے سورہ المائدہ کے اندر، دیگر اور جگہ پر. اور یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا ثبوت سنت سے ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی متواتر احادیث، صحابہ اکرام کا متواتر عمل اور اجماع امت اس پر مکمل طور پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس کو گڈ مڈ نہ کر دیا جائے، کیونکہ منکرین حدیث جو اس دن خامخواہ، مانا کہ تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، بارش اتنی نہیں ہوئی جتنا نقصان ہوا ہے، میں کوئی نہ سیاسی آدمی ہوں نہ میرا تنقید کرنے کا کوئی مقصد ہے، نہ جانے کیوں ہماری حکومت یہ کام نہ کر پائی، کیا مجبوری تھی ان کی، کیوں گراؤنڈ پر اپنے لوگوں کو لے کر نہ اتر سکی، پورا شہر ڈوب گیا، بارش اتنی نہیں ہوئی جتنا نقصان ہوا. اور یہ میں درد دل سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، لیکن سوشل میڈیا پر جو ہم نے واقعتاً فیک نہیں اصل ویڈیوز جو دیکھی ہیں، ان گھروں کا کیا حال ہوا، اور وہ خواتین کس طرح آہوزاری کر رہی ہیں، وہ بوڑھی مائیں کس طرح رو رہی ہیں، تو یقیناً ایک مسلمان ہونے کا کیا مقصد ہوتا ہے اور مسجدوں کا کیا مقصد ہوتا ہے. یہی مقصد ہوتا ہے کہ ترغیب دلائی جائے اور ہوش کے ناخن لیے جائے اللہ کے عذاب آنے سے پہلے. بارش کوئی زحمت نہیں تھی، اتنی رحمت والی بارش کراچی کے اندر ہوئی ہے، میڈیا شور مچا رہا ہے کراچی ڈوب گیا، اتنی بارش ہوئی، ایسا نہ ہوا، جنہوں نے ڈبایا اس کی طرف اشارہ کیجئے، بارش بڑی رحمت والی ہوئی ہے، رم جم بارش ہوئی ہے. اگر پنجاب کی طرح بارش ہوتی تو میرے خیال میں شاید ہمارے چھتوں تک پانی ہو جاتا، ایسی نہیں تھی. لیکن اس کے اور مقصد، اب نہ جانے حکومت جو ہماری ہے یہ کیوں نہیں کر پائی، ان کی کیا مجبوری تھی، یہ ایک الگ مقصد ہے. لیکن کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قبر جو ہے بڑی خطرناک، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی سخی حسن قبرستان کی، جس کو دیکھنے کے بعد شاید لوگ کراچی کے اندر قبر میں دفن کرنا بھی پسند نہ کریں، کہ جو قبرستانوں کا حال ہوا ہے اور اس کے اوپر جو معاملات ہوئے ہیں، اور وہ بھی بارش کا قصور نہیں تھا، وہ آپ جانتے ہیں کہ سیوریج لائن کی صفائی کا نہ ہونا، اور یہ کیوں نہ ہونا، وہ لوگ کہاں پر تھے، میں نے اپنی ذاتی تحقیق سے آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک ورکر جو گورنمنٹ کا ہے وہ منشی کو پیسے کھلا کر تین جگہ الگ نوکری کر رہا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے پاس یہاں پر آ کر تعویذ لیتے ہیں کہ شاہ صاحب نوکری نہیں ہے اور پیسہ نہیں. پوچھا جاتا تھا آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ جی گورنمنٹ کی کسی نوکری میں ہم، کسی جناب ادارے کے اندر ہم کام کرتے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا، اپنے اور آپ کے ہوش کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کام کرنا ہے اس کام کو چھوڑ کر دوسری جگہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کمائی حرام ہے. جن کے ساتھ ہمارا اجارہ ہو گیا ہے، جن کے ساتھ ہمارا کمٹمنٹ اور طے ہو گیا ہے کہ ہم ان کے لیے وقف ہیں، ان کے لیے کام کریں گے، تو اس کام کے اندر دوسری جگہ پر کام کرنا، یہ اپنے بچوں کو حرام کھلانا ہے، یہ راحت نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے. لیکن ذمہ داری اس کی وہ تھی کہ جو معذرت کے ساتھ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ گاڑی کہیں پر روک کر اترے اور انہوں نے غریبوں کو 50 روپے دیا کہ آپ رکشہ میں چلے جائیں، یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر فائل رکھ کر پھر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ زحمت نہ کریں آپ کہ آپ اتریں کبھی بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں، یا کبھی آپ اتر کر کسی غریب کو دے کر 50 روپے رکشہ، آپ یہ نہ کریں، آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا. آپ کا جو کام ہے خدا کے واسطے وہ کریں. اس 50 روپے کو دے کر آپ نے 2 کروڑ عوام کو مروا دیا ہے، تو اس لیے تھوڑی توجہ فرمائیں. اور آپ تو ہیں بھی سید، مولا مرتضیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لہٰذا ایک تو عالی منصب ہونا اور اعلیٰ مقام ہونا، میں کوئی ہیچ یا عیب نہیں دکھا رہا ہوں، صرف ایک اس شہری ہونے کے اعتبار سے، شہریوں کی ترجمانی مسجد کے اندر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ سید صاحب یہ آپ کا منصب ہے. یعنی عام شخص کو یہ بات روا نہیں ہوتی، تو سید تو بڑا درد دل رکھنے والا شخص ہوتا ہے. سید کرپشن کرتا ہے، سید چور ہوتا ہے، اور سید جناب جو ہے کہ لوگوں کے مال کھا جاتا ہے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایسا کیا ہو، لیکن یہ منصب آپ کا ہے، آپ کو غور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے حال پر رحم فرما. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بات اس لیے صرف گویا کہ ذکر کی جا رہی ہے جو میں آپ کی خدمت عرض کرنے جا رہا ہوں، کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ جناب کراچی کے اندر ایک سیلاب کی پوزیشن ہو گئی ہے، جبکہ وہ من گھڑت بات ہے. ٹھیک ہے، اور میں افواج پاکستان کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے نوجوان مخلص ہو کر اگر وہ جناب جو ہے کہ وہ ناردرن بائی پاس کے پاس آ کر اگر وہ بجلی کے مکمل نظام کو نہ بچاتے تو نہ جانے کتنے دن تک آدھا کراچی گویا کہ اندھیرے کی لہر میں ہوتا. یہ کوئی سیاسی پرپز نہیں، یہ ہمارا مسجد کا مسئلہ ہے، اور سیاست سے مذہب کبھی الگ نہیں ہوتا، یہ بات آپ ذرا سمجھ لیجئے. سیاست سے مراد کھانا پینا نہیں، اپنی ضروریات زندگی کا تبادلہ خیال کرنا ہے. تو افواج پاکستان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ اگر ادارے ان سے نہیں سنبھلتے ہیں تو آپ اداروں کو لیجئے، ہمیں کوئی سیاست اور جمہوریت سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ جو لوگوں کا حق ہے وہ آپ پہنچائے یا کوئی دوسرا بندہ پہنچائے. وہ جو لوگوں کا حال ہو گیا، ان کے گھروں کی کوئی پرسان حال نہیں، کبھی سرجانی ٹاؤن اس طرف ذرا جا کر آپ نکلیے تو شاید میں نے جملے بڑے ہلکے کہے ہیں، آپ چیخو پکار کر کے چوک پر کھڑے ہو کر، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، درد دل رکھتے ہیں، آپ نہ جانے کس انداز میں چیخو پکار وہاں پر کر رہے ہوں گے. یہ بات میں کسی سیاسی پرپز سے نہیں کہہ رہا، میں نے جو گزشتہ گفتگو کی ہے کہ دونوں قربانیاں الگ الگ ہیں، اس میں ایسی بھانت کی بولی بھی بانا شروع ہو جائے گی، لو کراچی ڈوب گیا ہے اور آپ 1,00,000 روپے کا جانور لا رہے ہیں، کراچی یہ ہو گیا ہے. تو ہم نے کہا کیا کریں کہ وہ 1,00,000 روپے کا جانور جو ہے وہ اللہ کا حقوق چھوڑ کر وہ بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دیں؟ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، مجھے ایسا بتا دیجئے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں الحمدللہ، قیمتی جانور لاتے ہیں یا لاتے ہیں، کب وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے؟ کب وہ غریبوں کو کھانے کھلانے کے لیے آگے نہیں رہتے؟ کب وہ غریبوں کی گویا کہ باس پرسی کے لیے آگے نہیں رہتے؟ کب وہ غریبوں کا ساتھ نہیں دیتے؟ بالکل دیتے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں. لہذا قربانی کے اس مقصد کو ان باتوں سے جوڑ کر اس کی اہمیت، اس کی قدر، اور شریعت کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، خدا را اس کو نہ گرایا جائے. بالکل قربانی چھوڑ کر یہ پیسہ کہیں نہیں دیا جائے گا. اس دن حق یہی ہے کہ قربانی ہی کی جائے گی، قربانی ہی کی جائے گی، اس لیے کہ قربانی کرنا واجب ہے ہم تمام کے اوپر. زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد جو مال اللہ رب العالمین کے حضور اور جو خدمات اللہ کے حضور ادا کرنی ہوتی ہیں وہ فرض کے بعد واجب ہوتا ہے، اور قربانی صاحب نصاب شخص کے لیے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے قریب رقم آ جاتی ہے، وہ یا تو جانور خریدے یا اپنی ایک حصہ کم سے کم قربانی کا وہ ضرور شامل کرے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ کہنا کہ وہ سارا پیسہ اٹھا کر جناب ادھر ڈال دیا جائے یہ بات نہیں ہے، ان سے مطالبے کیے جائیں جس طرح کہ آج قوم چیخ رہی ہے کہ جہاں غریبوں کی گردنوں کو سختی سے موڑ کر ٹیکس لیا جا رہا ہے، تو جنہوں نے جو اربوں روپے لیے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ذرا کیجئے اور غریبوں کو ذرا ریلیف دیجئے کہ جو 18,000 یا 20,000 روپے میں اپنی زندگی کا گزارا کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو لہذا قربانی ہر صورت میں رہے گی۔ اس یہ مقصد جو ہوا اس پر ہم بالکل، ہر مسلمان اور ہر شہری کا دل دکھی ہے، لیکن اس کو قربانی کے ساتھ جوڑ کر قربانی کے وجوب اور شریعت کے حق میں ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، دست درازی نہیں کی جائے گی، اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ جناب جو ہے کہ آپ جو ہے وہ قربانی کے جانور کو چھوڑ دیجئے اور یہ پیسہ بھی آپ جناب اس کام میں لگا دیجئے۔ ہم دیکھیے، ہمارا حق اگر اللہ ہم پر فرض کرتا تو ہم تو سب کچھ دے دیتے، لیکن جب ہم دینے میں بھی اللہ کے پابند ہیں، اور کسی چیز میں سے بعض چیزوں کو نہ دینا اور بعض چیزوں کو دینا، اس میں بھی ہم اللہ کے پابند ہیں، تو قربانی میں ہم اللہ کے پابند ہیں کہ اس دن 10 ذی الحجہ کو، 10 تاریخ کو، مومن کی سب سے بڑی عبادت ہی احراق دم ہے، یعنی اللہ کے حضور جانور کا خون بہانا۔ تو لہٰذا یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو گڈ مڈ نہ کر دیا جائے کہ وہ قربانی تو جناب جو ہے کہ وہ حاجیوں کے اوپر تھی، آپ یہ قربانی کیوں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، کنفیوژن نہیں کہوں گا اس کو، میں پروپیگنڈا کہوں گا، اس پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہوئے میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ قربانی اور ہے اور یہ قربانی اور ہے۔ مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اس دن سارے وہ کام کریں، یقیناً سیلاب زدگان کی وہ مدد کریں، کون روکتا ہے؟ یقیناً وہ غریبوں کو کھانا کھلائے، کون روکتا ہے؟ یقیناً وہ لوگ جن کے گھر خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گئے ان کی مدد کریں، کون روکتا ہے؟ لیکن جو اللہ کا حق ہے، جو اللہ نے پابند کیا اس دن قربانی کا، اس سے وہ باز رہیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ قربانی اللہ رب العالمین نے ایام نہر 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ کی مغرب تک اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب پر قربانی کو واجب کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ بیلنس کر کے میں نے آپ کے سامنے کام کیا، اور کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ قربانی بھی کرے اور ان کی مدد کے لیے بھی نکلے، بہت ہی اچھی بات ہے جی، اور کیا ہی اچھا ہو۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کی خدمت پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج ہمارے وہاں یہ ضرور ہو گیا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کی طرف نظر رکھی جاتی ہے کہ جناب اس میں گوشت کتنا ہے اور کتنا اس کی ضرورت، یقیناً شریعت مطہرہ نے کسی درجے میں ضرور ذکر کی ہے کہ گوشت کی لذت بندے کے اندر، کس کے اندر کتنا گوشت ہے، اور یہ حصہ جو گائے کا ہے اس میں جتنا گوشت ایک حصے میں نکل رہا ہے، اور اگر یہ میں بکرے کے اندر ڈال دوں تو بکرے کا گوشت زیادہ نکلے گا، تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بکرا لے لیں، لیکن یہ ایک جزوی، ایک عارضی طور پر ذکر کیا گیا۔ اصلاً قربانی کا مقصد ہے تقرب اللہ، اللہ کی رضا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام جب خطاب کرتا ہے تو وہ آخرت اور دنیا دونوں کے طرف پر خطاب کرتا ہے، تو دنیاوی طور پر، عارضی طور پر یہ ضرور کہا گیا کہ قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ پہلی زمانے میں حضور کے دور مبارکہ کے ابتدائی دور کے اندر قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنا منع کر دیا گیا تھا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں 3 دن سے زیادہ قربانی رہے یہ منع ہے، ختم کرو اس کو، اور قبروں کی زیارت نہ کرو، اور یہ بالکل تمہارے لیے منع ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر آیا کہ نہیں تکمن زیارت قبور ہے، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، اور اب میں یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ گھروں کے اندر تم قربانی کا گوشت جتنا دیر رکھنا چاہتے ہو رکھو، اس کی اجازت دی گئی۔ قربانی کے گوشت کا کھانا یقیناً برکت اور لذت ہے، یہ دنیاوی ضرورت اور انسان کی اشتہا اور طبیعت کے تقاضے کو شریعت مطہرہ نے یقیناً بیان کیا، لیکن جو اس کا اعلیٰ مقصد ہے وہ گوشت نہیں ہے، وہ ارحاق دم ہے، اللہ کی تعظیم کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خون بہانا ہے۔ اب میں بات کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے، ہمارے وہاں حصے ڈلتے ہیں، اور ایک بندہ یقیناً اتنا پیسہ صاحب نصاب ہو چکا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ پورا بکرا خرید سکے، ایک ہی حصہ ہے بکرے کے اندر، یا پوری گائیں خرید سکے کہ جس میں زیادہ حصے ہیں، تو عموماً ہمارے وہاں آسانی کے حوالے سے مختلف مدارس، مختلف تنظیمات، مختلف ادارے حصص کا اعلان کرتے ہیں کہ جناب اتنا حصہ ہے، اتنا حصہ، اتنا حصہ، آپ جناب جو ہے کہ اس میں ڈالیں، اور وہ ادارہ آپ کی جانب سے جو ہے کہ وکیل بن جاتا ہے، اور آپ اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ کہیں پر 11,000 کا حصہ ہے، کہیں پر 10,500 کا حصہ، یہ عموماً آپ اشتہارات کے ذریعے لوگوں کی طرف سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے کل اپنی جذبہ کی میٹنگ کی تو وہاں پر ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب جو ہے کہ وہ حصہ جانور کی لینے کے حوالے سے قوم کے وکیل بننے کے حیثیت سے 11,000 روپے، دیگر تنظیمات میں 10,500، یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیے کہ ایک جانور کے اندر 7 حصے آ جاتے ہیں، 7 بندے، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ورنہ حصوں کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اتوار کے دن ہم درس مشکات کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، جو اتوار میں درس مشکات دیں گے. حصے کے اندر سات حصے آئے ہیں اور شریعت متعارض بات کا تقاضا کرتی کہ سات لوگ جو اس میں شامل ہیں تو اس میں ساتوں صحیح العقیدہ لوگوں، کسی غیر مسلم کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، بدعقیدہ کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جاتا. سات حصے آپ نے لے لیے، پھر وہ سات حصوں میں بھی اگر کسی ایک کی نیت یہ ہو کہ میں نے تو گوشت کھانا ہے، میں نے اس سے نفع اٹھانا ہے، اور اس کی نیت اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قربانی سے ہٹ کر گوشت کھانے کی ہو گئی، تو یہ ساتوں کے لیے قربانی منع ہو گئی اور یہ جانور ساتوں کے حق میں قربانی قرار نہیں پائے. تو آپ جانیے دیکھیے، یعنی سات کے سات بندے ہوں اور وہ ذبح کے وقت اپنی نیت کی تجدید کریں کہ میرا مقصد اس کے گوشت کی طرف نہیں ہے، اس کی کھال کی طرف نہیں ہے، اس کی گوشت کے کسی خاص مخصوص حصے کی طرف نہیں ہے، میرا مقصد ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، تقرب اللہ، اللہ کی عبادت کے لیے. ساتوں اپنی نیتوں کی تجدید کریں گے، دہرائیں گے، اس کو ریوائو کریں گے، اور اس کے بعد جانور ذبح کیا جائے گا. کہ ایک کی نیت بھی اس میں صرف گوشت کھانے کی اور گوشت سے مزے لینے کی ہوگی تو وہ گائے کی قربانی سنت ابراہیمی نہیں قرار پائے گی. چاہے چھ کی نیت تقرب کی ہو اور ایک کی نیت بھی اگر خراب چلے گئی تو وہ ساتوں کے سات حصے گویا کہ ضائع ہو جائیں گے، قربانی قرار نہیں پائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں ذاتی حوث کیا ہے. اب تقرب اللہ کے لیے ہے تو اس میں شریعت مطہرہ نے ایک اور حصہ اس میں کیا. قربانی کو کس طرح آپ روکیں گے؟ شریعت نے اس بات کو مستحب کیا ہے کہ اس گوشت کو ایک حصہ آپ کے پاس آیا یا پوری گائیں آپ کے پاس آئی، اس کے آپ تین حصے کیجئے. ایک حصہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے جو غریب اور نادار اور مستحق لوگ ہیں ان کے لیے رکھیے. ایک ہے کسی حکم کی فارمیلٹی ادا کرنا اور ایک ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں راضی کرنے کے لیے کہ قبول ہو جائے، اس کے لیے کوئی طریقہ کرنا. تو آپ نے جانور ذبح کر دیا اللہ کے لیے، گوشت سارا آپ کے لیے حلال تھا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر سراؤنڈنگ میں اپنے ماحول کا خیال آپ رکھیں گے. تو اب آپ دیکھیے، آپ تو ایک گھر کی پرورش کی بات کر رہے تھے، گائیں جو کاٹ رہا ہے وہ تو کتنے گھروں کی پرورش کرتا ہے اور کتنے گھروں تک گوشت کی وہ ترسیل کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ تین حصے کرنے کی بات. پہلا حصہ یہ مستحب ہے، جس نے نہیں کیا تو یہ نہیں کہ وہ گناہگار ہوا، لیکن جس نے نہیں کیا اس نے روح قربانی کو سمجھا ہی نہیں. سارا گوشت لے جا کر اگر وہ گھر میں رکھ دے، ذبح اللہ کی رضا کے، سارا گوشت لے جا کر گھر پر رکھ لے، یہ بھی جائز ہے، لیکن ہر جائز اللہ کی بارگاہ میں شریعت کے تقاضے پر جائز ہو جائے اور اللہ اس کو درجہ قبولیت دے دے یہ بھی نہیں. اگر واقعی میں اس کو درجہ قبولیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وجوب کے ساتھ ساتھ مستحب کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ پرانا طریقہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہمیشہ رائج رہا، جو اب آہستہ آہستہ پھیکا پڑ رہا ہے، جس سے ہمیں بالکل ایک عملی جہاد کرنا پڑے گا اور اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا کہ گھر میں باقاعدہ گویا کہ گوشت کے تین حصے بنے، اور ایک حصہ وہ ہو جو خاندان کے اندر ہمارے وہ لوگ ہیں جو نادر ہیں اور نادار ہیں اور کمزور ہیں، ان تک وہ حصہ پہنچا جائے، اور قریبی رشتہ داروں میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ماموں ہیں، ماموزات ہیں، قریبی رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے. دوسرا حصہ جو ہے کہ وہ دیگر اور مسلمان فقراء کے لیے، یا فقراء نہ بھی ہوں تو غیروں کے لیے، یعنی جو مسلمان جو غیر رشتہ دار ہیں بظاہر، جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ان کے لیے رکھا جائے. اور تیسرا حصہ جو ہے قربانی کے اندر وہ اپنے گھر کے لیے رکھا جائے. یہ ہے روح قربانی. اور اس میں علماء نے لکھا کیا ہی اچھا ہے کہ بندہ تو کھاتا پیتا ہی رہتا ہے، اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو ایک جانور، یا اگر ایک حصہ نہیں تو وہ دو حصہ ڈال سکتا ہے، تو ایک حصہ وہ اپنے گھر کے لیے لے جائے اور ایک حصہ یا ایک جانور یا اتنا حصہ وہ مکمل طور پر فی سبیل اللہ دے دے کسی ادارے کو اور کہے کہ غریب و فقراء کو دے دیا جائے. گزشتہ تقریباً پانچ سال سے ہم کوشش کرتے ہیں، سات آٹھ گائیں ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں، ہمارے دوست ہمارے ساتھ جذبہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جناب بلدیہ ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، ان علاقوں کے اندر جناب جو ہے کہ باقاعدہ رات ہی کو ذبح ہونے کے ساتھ اس کی تھیلیاں پانچ پانچ کلو کی بنا لی جاتی ہیں، ان سے اجازت لے کر کے ہماری کچھ درد دل ایسے آتے ہیں کہ پوری پوری گائیں وہ دے دیتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ رکھ لیجیے آپ. تو اس کو تقسیم، ایسے اور بھی ادارے ہیں جو مخلصانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ایک حصے کی بجائے دوسرا حصہ ڈال سکیں، کیونکہ قربانی، دیکھیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، قربانی بوجھ نہیں ہے، شکرانہ ہے، اللہ کے حضور نعمتوں کا شکرانہ ہے. تو اور اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر نعمتوں پر شکر کرو گے تو اللہ بڑھائے گا، اور آج اگر 11,000 روپے ایک کا حصہ ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر وہ قربانی نہ دے سکے تو بڑی آسانی سے ایک حصے کی بجائے دو حصہ تو وہ ڈال سکے، تین حصہ تو کسی صحیح لوگوں کے ساتھ ڈال سکے۔ تو میں انہیں ترغیب دوں گا یہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ محض نفلی قربانی نہیں ہے، یہ ہے تو واجب قربانی، لیکن آپ نے جو اپنا حصہ دے دیا اس سے تو واجب ادا ہو گیا، لیکن سنت ابراہیمی کے اندر جو آپ نے شکرانے کے طور پر لایا، اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور جن کی سنت جس پر سرکار نے خود خوشی کا اظہار کیا، سرکار کے جد اعلیٰ اور سارے انبیاء کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ کے لیے ہر مسلمان 1, 2, 3, 4 حصے شامل کرے، کیونکہ ایک تو ہے اپنی جانب سے شکرانہ دینا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے ان کے پسندیدہ لوگوں کے لیے تحفہ دینا، تو اس میں رحمت اس طرف توجہ فرماتی ہے کہ یہ ہمارے محبوبوں کی بارگاہ میں تحفہ لایا ہے، تو پھر ان تحفوں کی وجہ سے اس کے تحفے کو بھی قبول کر لیا جائے، اور اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا یہ شریعت مطہرہ کے اندر لازم ہے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن، کیونکہ وقت ہمارے جمعہ کا مکمل ہو گیا ہے، بروز اتوار بعد نماز ظہر جو ہم درس مشکات دیں گے، انشاءاللہ حدیث نیت ہے، اس کے اندر ہم قربانی کے چند ضروری مسائل جس پر مجھے اور آپ کو توجہ رکھنی ہے وہ کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ 9 تاریخ سے 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، عصر تک، اس میں تکبیر تشریق کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہر با جماعت نماز کے بعد ایک دفعہ باواز بلند جو ہے وہ تکبیر پڑھی جائے گی، ابھی نہیں، وہ 9 تاریخ سے، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ حرمت والا، تعظیم والا اور انتہائی قدر والا والے دن اور یہ مبارک ایام ہمیں چاہیے کہ یوں تو عام دنوں میں بھی بندے کو گناہ اور عبادت سے دوری والے کام سے دور رہنا چاہیے، لیکن یہ 10 دن بڑے حرمت والے، بڑے پاکیزہ ہیں اور بڑی عزت والے ہیں، اس دن تو خاص طور پر اہتمام کر کے بندے کو اپنی نماز، اپنے فرائض، اپنی عبادات اور جو ضروری تقاضے شریعت مطہرہ کے، ان کی طرف توجہ کرنا ہمارے لازم ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا ہے کہ اللہ پورے پاکستان پر کرم فرمائے، شہر کراچی میں جو بارش ہوئی ہے، جو نادار اور پسماندگان ہیں، اللہ ان کے ساتھ جو مدد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے دست و بازو بنے، اور جو لوگ قربانی کے جانور لے آئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمت و طاقت انہیں مزید دے، ان کی شکرانے کو قبول کرے، اور جو آگے نیتیں رکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس بابرکت اور عظیم عبادت کی سعادتوں سے بہرمند فرمائے، اور اس قربانی کے شکرانے کو قبول کرتے ہوئے اللہ اس شکرانے کو قبول کر کے تمام عالم اسلام پر، بالخصوص پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔